السلام علیکم۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن سے خبروں اور حالات حاضرہ کے پروگرام کے ساتھ مدثر منظر آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ اس وقت آپ کے یہاں پاکستان میں رات کے 11، بھارت میں 11:30 اور یہاں واشنگٹن میں دن کا 1 بجا ہے۔ حسب معمول خبروں سے آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے اہم خبروں کی سرخیاں۔ پاکستان،
افغانستان کے ساتھ سرحدی راستوں کی بندش عارضی ہے، جنہیں جلد کھول دیا جائے گا، پاکستانی مشیر خارجہ کا بیان۔ اسلام آباد سے میں ہوں ناصر محمود، تفصیلات کچھ دیر بعد۔
ہندو میرج بل کی سینٹ سے منظوری، خوش آئند، شادیوں کے اندراج سمیت کئی خانگی مسائل حل کیے جا سکیں گے۔ ہندو برادری کے سرگرم کارکن کی وی او اے سے گفتگو۔ اسلام آباد سے میں ہوں محمد جلیل، تفصیلات کچھ دیر بعد۔
اقلیتوں کے حقوق کو یقینی بنانے کے لیے آئین میں ترامیم کی جائے، انسانی حقوق کمیشن کا مطالبہ۔ پشاور سے میں ہوں شمیم شاہد، تفصیلات کچھ دیر بعد۔
پانچویں لاہور لٹریری فیسٹیول کا انعقاد، 22 نشستوں میں درجنوں ملکی اور غیر ملکی دانشور شریک ہوئے۔ سیکیورٹی صورتحال کے باعث 3 روزہ میلے کو 1 دن تک محدود کر دیا گیا تھا۔ لاہور سے میں ہوں افضل رحمان، تفصیل تھوڑی دیر بعد۔
جنوبی ایشیا،
غلطی سے ایل او سی عبور کرنے والے 2 کشمیری نوجوانوں کو بھارتی کشمیر واپس بھیج دیا گیا۔ میں ہوں پاکستان کے زیر انتظام کشمیر سے روشن مغول، تفصیلات سنیے تھوڑی دیر بعد۔
بھارتی عہدیداروں نے امریکہ میں ایک بار میں بھارتی انجینئر کو گولی مار کر ہلاک کرنے کے واقعے پر افسوس کا اظہار کیا ہے۔ اس بارے میں امریکی حکام ممکنہ طور پر نفرت پر مبنی جرم کے طور پر چھان بین کر رہے ہیں۔
اور عالمی خبروں میں، شام میں سیکورٹی فورسز پر ہونے والے 2 خودکش بم دھماکوں میں کم از کم 42 افراد ہلاک ہو گئے۔ لیجیے پیش ہیں خبریں تفصیل کے ساتھ۔ پاکستان کے خارجہ امور کے مشیر سرتاج عزیز نے کہا ہے کہ افغانستان کی سرحد بہت جلد کھول دی جائے گی۔ اسلام آباد میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ سرحد کو دہشت گردی کے واقعات کے بعد سیکورٹی انتظامات کے لیے عارضی طور پر بند کیا گیا تھا۔ تفصیلات کے ساتھ اسلام آباد سے ناصر محمود۔
پاکستان کے مشیر خارجہ سرتاج عزیز نے کہا ہے کہ افغانستان کے ساتھ ملک کی سرحد کو بند کیے جانے کا اقدام سلامتی کے نقطہ نظر سے کیا گیا تھا اور جلد ہی یہ سرحدی راستے کھول دیے جائیں گے۔ حالیہ ہفتوں میں پاکستان کے مختلف علاقوں میں ہونے والے مختلف دہشت گرد حملوں کے بعد پاکستانی عہدیداروں کی طرف سے ایک بار پھر یہ دعویٰ کیا گیا کہ ان حملوں میں سرحد پار افغان سرزمین پر موجود عسکریت پسند ملوث ہیں، اور 16 فروری کو دونوں ملکوں کے درمیان تورخم کے مقام پر مرکزی سرحدی گزرگاہ کو پاکستان نے یکطرفہ طور پر بند کر دیا تھا۔ ہفتے کو اسلام آباد میں ایک پریس کانفرنس کے دوران سرتاج عزیز کا کہنا تھا کہ سرحد کی بندش کا تعلق سلامتی سے متعلق معاملات سے ہوتا ہے اور ماضی میں بھی ایسے ہی اقدام کیے جاتے رہے ہیں۔
جب آپ کے یہاں اتنے 2 بڑے بڑے واقعات ہوتے ہیں جس میں دہشت گردی کے، اور اس میں یہ انڈیکیشن ہو کہ اس وہاں سے اس کا تانا بانا ملتا ہے، تو آپ کو مریض لینا پڑتے ہیں۔ تو وہ ایک ٹیمپری مریض ہے، پہلے بھی آپ کو یاد ہے کہ ایسی بات ہوئی تھی، تو اب امید ہے کہ وہ جلدی کھول دیے جائیں گے رستے، تاکہ ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ عوام کو تکلیف نہ ہو اور دونوں طرف سے عوام کا آنا جانا ٹھیک ہو۔
سرحد کی اس بندش پر افغانستان کی طرف سے تحفظات کا اظہار بھی کیا گیا، اور ہفتے کو ہی اسلام آباد میں افغانستان کے سفیر عمر زخیل وال نے اپنے فیس بک پیج پر ایک بیان میں کہا کہ سرحد 2-3 روز میں مکمل طور پر کھل جائے گی۔ اس بندش سے جہاں آر پار تجارتی قافلوں کی آمد و رفت معطل ہو کر رہ گئی، وہاں ہزاروں عام شہریوں کی نقل و حرکت میں بھی خلل آیا۔ پاکستان نے اپنے ہاں ہونے والے دہشت گرد واقعات کے بعد افغان حکام کو ایسے دہشت گرد عناصر کی فہرست دی تھی جو ان کارروائیوں کے لیے مبینہ طور پر افغان سرزمین استعمال کر رہے ہیں، جس کے بعد افغان حکام کی طرف سے بھی پاکستان کو ان دہشت گردوں کے ناموں سے مطلع کیا گیا جو مبینہ طور پر پاکستانی سرزمین استعمال کر کے افغان علاقوں میں تخریبی کارروائیاں کرتے ہیں۔ سرتاج عزیز نے ہفتے کو بتایا کہ دونوں ملک دہشت گردی کو مشترکہ دشمن سمجھتے ہیں، اور اس بارے میں ایک مشترکہ لائحہ عمل تیار کرنے پر بھی مشاورت ہوئی ہے۔
اس کے لیے ہم بات چیت کر رہے ہیں ایک میکانزم پر جو مختلف لیول پر ہو، گراؤنڈ لیول پر، ہائر ملٹری لیول پر، انٹیلیجنس لیول پہ، پولیٹیکل لیول پہ، فارن آفس لیول پر، اس پر بات چیت ہو رہی ہے، اور اگر اس پہ ہمارا ہم نے ان کو جو پروپوزلز ہیں یہاں سے بھیج دی ہیں، تو وہ اگر اس پہ ایگریمنٹ ہو گیا تو مجھے امید ہے کہ سمٹ کے دوران میں وہ فارملائز ہو جائے گا۔
اقتصادی تعاون کی تنظیم کی یہ کانفرنس آئندہ بدھ کو اسلام آباد میں ہونے جا رہی ہے، اور اس میں بھی افغانستان میں ترقی سے متعلق امور پر تبادلہ خیال کیا جائے گا۔ ناصر محمود، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
امریکی وزارت دفاع نے افغان اور پاکستانی میڈیا میں شائع ہونے والی ان خبروں کی تردید کی ہے جن میں امریکہ کے چیئرمین جوائنٹ چیفز آف سٹاف جنرل جوزف ڈینفورڈ کے حوالے سے یہ کہا گیا تھا کہ پاکستان ممکنہ طور پر امریکہ کے لیے خطرہ ہو سکتا ہے۔ افغانستان اور پاکستان کے مقامی ذرائع ابلاغ میں یہ خبریں سامنے آئی تھیں کہ جنرل ڈینفورڈ نے یہ بات جمعرات کو امریکہ میں بروکنگ انسٹیٹیوٹ میں ایک تقریب میں کہی، جہاں امریکہ کو درپیش بڑے خطرات پر بات کی گئی۔ تاہم جب وائس آف امریکہ کی افغان سروس نے جنرل ڈینفورڈ کے دفتر سے اس بارے میں رابطہ کیا تو ان کے دفتر نے افغانستان اور پاکستان کے مقامی ذرائع ابلاغ میں نشر ہونے والی ایسی خبروں کو مسترد کیا۔ پاکستان اور افغانستان کے مقامی میڈیا میں سامنے آنے والی خبروں کے مطابق جب جنرل جوزف ڈینفورڈ سے پاکستان اور امریکہ کے پیچیدہ تعلقات کے بارے میں پوچھا گیا تو مبینہ طور پر ان کا کہنا تھا کہ اگر امریکہ کو درپیش پانچ بڑے خطرات میں اضافہ کیا جائے تو چھٹا خطرہ پاکستان ہو سکتا ہے، لیکن امریکی وزارت دفاع کی طرف سے ایسی خبروں کی واضح تردید کرتے ہوئے کہا گیا ہے کہ ان میں کوئی حقیقت نہیں ہے۔ گزشتہ ماہ قندھار میں دہشت گرد حملے میں امارات کے پانچ سفارتکاروں کی ہلاکت کے بعد اس حملے کے بین الاقوامی تفتیشکاروں کی مدد سے افغان انٹیلیجنس اہلکاروں نے اس کا سراغ ایک پاکستانی قدامت پسند مدرسے سے لگایا ہے۔ افغان وزارت داخلہ کے ایک ترجمہ صدیق صادق نے کہا ہے کہ حملے کی منصوبہ بندی کوئٹہ کے علاقے چمن میں مولوی احمد مدرسہ میں کی گئی۔ چھانبین کے ذریعے اس بات پر روشنی ڈالی گئی ہے کہ پاکستان کے بعض مدرسوں کا تعلق افغان طالبان سے ہے جو افغان حکومت اور امریکی قیادت والی بین الاقوامی فورسز کے ساتھ لڑ رہے ہیں۔ ماہرین کہتے ہیں کہ ملک بھر میں غیر اندراج شدہ مدرسوں کی بڑی تعداد افغان پاکستان علاقے میں عسکریت پسندی میں اضافے کا باعث بنی ہے۔ پاکستان کے وزیر داخلہ چودھری نثار علی خان نے کہا ہے کہ نیشنل ایکشن پلان پر عمل درآمد سب کی مشترکہ ذمہ داری ہے اور کسی ایک کو اس کا ذمہ دار نہیں ٹھہرایا جا سکتا۔ دہشت گردی کے حالیہ واقعات کے حوالے سے ان کا کہنا تھا کہ حکومتی اقدامات سے دہشت گردی میں نمایاں کمی ہوئی ہے، لیکن اس کا مکمل خاتمہ ابھی باقی ہے۔ مزید تفصیلات اسلام آباد سے محمد جلیل کی رپورٹ میں سنیے۔
پاکستان کی وفاقی وزیر داخلہ چودھری نثار علی خان نے ملک میں ہونے والے حالیہ دہشت گرد حملوں کے بعد حکومت پر ہونے والی تنقید کو مسترد کرتے ہوئے کہا کہ دہشت گردی کے خلاف موجودہ حکومت کی جاری کوششوں سے ماضی کی نسبت حالات بہتر ہوئے ہیں، لیکن ان کے بقول یہ جنگ ابھی پوری طرح سے ختم نہیں ہوئی ہے۔ رواں ماہ سندھ کے شہر سیون میں ہونے والے دہشت گرد حملے کے بعد پاکستان پیپلز پارٹی کی قیادت کی طرف سے دہشت گردی اور عسکریت پسندی کے خاتمے کے قومی لائحہ عمل پر پوری طرح عمل درآمد نہ کرنے پر وفاقی وزیر داخلہ کو تنقید کا نشانہ بنانے کے علاوہ ان کے استعفے کا مطالبہ بھی کیا تھا۔ ہفتے کو اسلام آباد میں ذرائع ابلاغ کے نمائندوں سے گفتگو کرتے ہوئے وزیر داخلہ چودھری نثار نے کہا کہ ملک میں دہشت گردی اور انتہا پسندی کے خلاف وضع کیے گئے قومی لائحہ عمل پر عمل درآمد وفاقی اور صوبائی حکومتوں اور دیگر اداروں کی مشترکہ ذمہ داری ہے۔
20 نکاتی نیشنل ایکشن پلان ہے، یہ کوئی آسمان سے نہیں اترا، یہ ایک شیئرڈ ریسپانسبلٹی ہے، کچھ وفاقی حکومتی، کچھ فوج کی، آدھے سے زیادہ صوبائی حکومتوں کی۔ 10 ان میں سے صوبائی حکومتوں کے ذمے نکات ہیں، 10، باقی 10 میں 4 وزارت داخلہ کے ہیں۔
تاہم انہوں نے کہا کہ موجودہ حکومت نے دہشت گردی کی روک تھام کے لیے عملی اقدامات کیے ہیں۔
میں نہیں کہتا کہ جو کچھ ہم نے کیا ہے اس سے دہشت گردی پہ مکمل کنٹرول ہو گیا ہے، مگر میں آپ کے سامنے صرف یہ بات رکھنا چاہتا ہوں کہ ان 3.5 سالوں میں پہلی دفعہ عملی طور پہ اقدامات اٹھائے گئے جس کے نتیجے میں دہشت گردی کے واقعات میں کمی آئی۔
انہوں نے کہا کہ ابھی تک یہ جنگ ختم نہیں ہوئی ہے، کیونکہ ان کے بقول یہ کوئی روایتی جنگ نہیں ہے بلکہ ایک کثیر الجہت چیلنج ہے جس سے نمٹنا ایک اجتماعی ذمہ داری ہے۔ سیکیورٹی امور کے تجزیہ کار ریٹائرڈ لیفٹیننٹ جنرل امجد شعیب کہتے ہیں کہ دہشت گردی اور انتہا پسندی کے خلاف وضع کردہ قومی لائحہ عمل پر عمل درآمد کی پیش رفت کا جائزہ لینے کے لیے ایک اعلیٰ سطحی طریقہ کار وضع کرنا ہوگا۔
دیکھیے، بنیادی چیز تو یہی ہے کہ ہائیسٹ لیول پہ وزیراعظم خود اس کو مانیٹر کریں اور اس پہ پروگرس لیں، اور جہاں کہیں کمی ہے، ہو سکتا ہے ریسورسز کی کمی ہو، کہیں پولیٹیکل ول کی کمی ہو، اس کو وہ دور کرنے کے لیے ان سے معاملات طے کریں، مذاکرات کریں اور پش کریں کہ بھی اس پہ ہم کمپرومائز نہیں کر سکتے۔
نثار علی نے کہا کہ 2006 کے بعد گزشتہ سال پہلی بار صرف 700 دہشت گردی کے واقعات ہوئے، اور ان میں سے بھی صرف 450 ایسے تھے جن میں کوئی جانی نقصان نہیں ہوا، اور صرف 260 واقعات ایسے تھے جو مہلک ثابت ہوئے۔ محمد جلیل، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
پاکستان میں دہشت گردوں کے خلاف رواں ہفتے شروع کیا گیا نیا آپریشن رد الفساد ملک بھر میں جاری ہے اور فوج کے مطابق کچھ افغان باشندوں سمیت 600 مشتبہ افراد کو صوبہ پنجاب سے حراست میں لیا گیا ہے۔ فوج کے شعبہ تعلقات عامہ ISPR نے ہفتے کی شام ایک بیان میں بتایا کہ صوبہ پنجاب میں مختلف علاقوں جن میں راولپنڈی اور لیا کے رینجرز نے 200 سے زائد سرچ آپریشن کیے ہیں اور اس دوران فائرنگ کے تبادلے میں 4 مبینہ دہشت گرد مارے گئے جبکہ 600 سے زیادہ افراد کو گرفتار کیا گیا۔ بیان کے مطابق پنجاب میں سرچ آپریشن کے دوران مشتبہ گھروں، مدارس اور دکانوں کی تلاشی لی گئی جبکہ ان چھاپہ مار کاروائیوں میں فوج کے مطابق اسلحہ اور جہادی مواد بھی برآمد ہوا۔ ISPR کے بیان کے مطابق ان کاروائیوں میں کالا دھم تحریک طالبان کے ایک دھڑے جماعت الاحرار کے کچھ معاونین کو بھی گرفتار کیا گیا۔ رواں ہفتے جب ملک بھر میں دہشت گردوں کے خلاف ایک نئے آپریشن رد الفساد کا آغاز کیا گیا تو اس وقت فوج کی طرف سے بتایا گیا تھا کہ اس آپریشن کا مقصد دہشت گردوں کی واقعات اور دہشت گردی کے چھپے ہوئے خطرے کے خلاف بلا تفریق کاروائی کرنے کے علاوہ اب تک کی کاروائیوں میں حاصل ہونے والی کامیابیوں کو مستحکم بنانا شامل ہے۔ پاکستان کے صوبے خیبر پختونخوا میں انسانی حقوق کے سرگرم کارکنوں نے مطالبہ کیا ہے کہ ملک کی غیر مسلم اقلیت کو خاص طور پر مذہبی عقائد اور تعلیم کے معاملے میں اپنے مسلم ہم وطنوں کے مساوی حقوق دینے کے لیے آئین میں مناسب ترمیم کی جائے۔ مزید تفصیلات پشاور سے شمیم شاہد کی رپورٹ میں سنیے۔
پاکستان میں انسانی حقوق کی موقر غیر سرکاری تنظیم ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان نے ملک میں آباد غیر مسلموں کی حقوق کے تحفظ اور ان کی زیادہ مذہبی آزادی کو یقینی بنانے کے لیے آئین میں ترامیم کا مطالبہ کیا ہے۔ ہفتے کو پشاور میں ایک پریس کانفرنس کرتے ہوئے تنظیم کے عہدیداروں کا کہنا تھا کہ ان ترامیم کو بین الاقوامی سطح پر اقلیتوں کے لیے رائج قانون کی شک 20 سے ہم آہنگ کیا جائے۔ اس شک کے مطابق مذہبی منافرت پھیلانے یا مذہب کے نام پر تشدد میں ملوث افراد کو کم از کم 10 سال قید اور 25 لاکھ روپے جرمانے کی برابر سزائے دینے کا کہا گیا ہے۔ مزید برا انسانی حقوق کے ان سرگرم کارکنوں کا مطالبہ تھا کہ قیام پاکستان کے بعد یہاں غیر مسلموں کی جائیدادوں اور عبادت گاہوں کے لیے قائم کیے گئے نگران ادارے متروکہ وقف املاک کی 1975 کے قانون کو ختم کرتے ہوئے یہ املاک یہاں آباد متعلقہ غیر مسلم برادریوں کے سپرد کی جائیں۔ پاکستان ایک مسلم اکثریتی آبادی والا ملک ہے لیکن یہاں مسیحی، ہندو اور سکھ برادری کے علاوہ دیگر غیر مسلم اقلیتیں بھی آباد ہیں۔ پریس کانفرنس کرنے والوں میں پشاور ہائی کورٹ کے سابق جج شیر محمد خان بھی شامل تھے۔ وائس آف امریکہ سے گفتگو میں ان کا کہنا تھا کہ حکومت کو چاہیے کہ وہ ان مطالبات پر غور کرے تاکہ ملک میں بسنے والے غیر مسلموں میں برابر کا شہری ہونے کا احساس مضبوط ہو سکے۔
آپ دیکھیں بعض میجارٹی کے لوگ مطلب کہ ان کو ڈومیسائل سرٹیفکیٹ نہیں ملتے، ان کے اسکولوں میں مطلب کہ ان کی مذہبی تعلیم جو ہے وہ نہیں دی جاتی، ان کو اس پہ پابندی ہے۔ اسی طرح مطلب کہ ان کو بہت سے اداروں میں، بلدیاتی اداروں میں مطلب کہ ان میں خواتین جو ہیں جن کے حقوق مارے جاتے ہیں مائنارٹی کے، ان کو مطلب کہ نمائندگی نہیں دی جاتی۔ تو اس قسم کے یا مطلب کہ یہاں پر FCR میں مطلب کہ جو جرگہ ہے اس میں بھی مائنارٹیز کو حق نہیں دیا جاتا۔ تو اس قسم کے بہت ساری چیزیں ہیں جو اس کے لیے ہم نے مطلب کہ حکومت کی توجہ دلانے کی کوشش کی۔
ہیومن رائٹس کمیشن نے یہ مطالبہ بھی کیا کہ غیر مسلم برادری کے لوگوں کو بیت المال اور زکوٰۃ و عشر سے بھی براہ راست مدد فراہم کرنے کے اقدام بھی کیے جانے چاہیے، گو کہ ان مطالبات پر تو فوری طور پر حکومت کی طرف سے کوئی رد عمل سامنے نہیں آیا، لیکن موجودہ اور ماضی کی حکومتیں یہ کہتی رہی ہیں کہ پاکستان کے آئین میں غیر مسلم برادریوں کو بھی مساوی حقوق دیے گئے ہیں جن کے تحفظ کے لیے وہ ہر ممکن اقدام کرتی ہیں، لیکن اس کے باوجود آئے روز ان اقلیتوں کے خلاف امتیازی سلوک کی خبریں بھی منظر عام پر آتی رہتی ہیں۔ حال ہی میں خیبر پختونخوا کی صوبائی حکومت نے تعلیمی اداروں میں قرآن کی تعلیم کو لازمی قرار دیا ہے، جبکہ ان تعلیمی اداروں میں زیر تعلیم غیر مسلم طلباء سے متعلق اس ضمن میں کوئی فیصلہ تاحال نہیں کیا گیا ہے۔ شمیم شاہد، وائس آف امریکہ، پشاور۔
بھارتی عہدیداروں نے امریکہ میں ایک بار میں بھارتی انجینئر کو گولی مار کر ہلاک کرنے کے واقعے پر افسوس کا اظہار کیا ہے. اس بارے میں امریکی حکام ممکنہ طور پر نفرت پر مبنی جرم کے طور پر چھان بین کر رہے ہیں. کینسس سٹی سٹار نے ایک عینی شاہد کے حوالے سے لکھا ہے کہ ایک شخص نے اس بھارتی شخص پر گولی چلانے سے پہلے چلا کر کہا کہ میرے ملک سے نکل جاؤ. 51 سالہ ایڈم برنٹن کو شوٹنگ کے چند گھنٹے بعد گرفتار کر لیا گیا اور اس پر قتل اور عمد قتل کی کوشش کی فرد جرم عائد کر دی گئی. بھارتی انجینئر 32 سالہ سری نواس کوچی بھوٹلا اس وقت شدید زخمی ہو گیا تھا جب ایک شخص نے مبینہ طور پر کینسس کے مضافات میں ایک پرہجوم بار میں اس پر گولی چلا دی. ایک اور بھارتی اور امریکی شخص نے مداخلت کی کوشش کی اور زخمی ہو گئے. بھارتی ذرائع ابلاغ کی رپورٹوں میں اس امریکی کے کردار کو سراہا گیا ہے جس نے حملہ آور کا پیچھا کیا. بعض اسے ہیرو قرار دے رہے ہیں. لیجیے پیش ہیں باقی عالمی خبریں. شام میں سیکورٹی فورسز پر ہونے والے 2 خودکش بم دھماکوں میں کم از کم 42 افراد ہلاک ہو گئے ہیں. شام کی صورتحال پر نظر رکھنے والی غیر سرکاری تنظیم سیرین آبزرویٹری فار ہیومن رائٹس نے بتایا ہے کہ ہفتے کی صبح مغربی شہر حماس میں کم از کم 6 خودکش بمباروں نے سرکاری فورسز اور انٹیلیجنس ادارے کے مرکزی دفاتر کے قریب خود کو دھماکے سے اڑا دیا. مرنے والوں میں ایک اعلی سیکورٹی عہدیدار بھی شامل ہے. ایک روز قبل شمالی شام میں ہونے والے 2 خودکش کار بم دھماکوں میں بھی کم از کم 65 افراد ہلاک ہو گئے تھے. داعش کی حامی ویب سائٹ اماق پر ان میں سے الباب میں ہونے والے پہلے دھماکے کی ذمہ داری داعش نے قبول کرنے کا دعویٰ کرتے ہوئے کہا تھا کہ اس میں 8 ترک فوجی اور 60 باغی جنگجو ہلاک ہو گئے. عراق کے فوجی عہدیداروں نے کہا ہے کہ امریکہ کی پشت پناہی میں فوجوں کو بھرپور مزاحمت کا سامنا ہے جبکہ فوجی موصل کے مغربی حصے میں مزید پیش قدمی کر رہے ہیں. یہ عراق میں داعش کی آخری پناہ گاہ ہے. لیفٹیننٹ کرنل عبدالعامر المحمدی بھی نے فرانسیسی خبرساں ادارے کو بتایا کہ متعدد خصوصی یونٹ جنہوں نے پہلے موصل کے ہوائی اڈے پر دوبارہ قبضہ کر لیا تھا اور اب وہ شہر کے مرکز کی طرف پیش قدمی کر رہے ہیں جہاں وہ ترک قونصل خانے اور دوسری سرکاری عمارتوں پر قبضہ کرنے کی منصوبہ بندی کیے ہوئے ہیں. ادھر سعودی عرب کے وزیر خارجہ عادل الجبیر نے ہفتے کے روز بغداد کا ایک تاریخی دورہ کیا ہے. 1990 کے بعد وہ سعودی عرب کے اعلیٰ ترین عہدیدار ہیں جنہوں نے عراق کا دورہ کیا ہے. الجبیر نے کئی گھنٹے تک عراقی وزیر اعظم حیدر العبادی سے ملاقات کی. اس بارے میں تفصیلات کے ساتھ یاسمین جمیل اسٹوڈیوز میں موجود ہیں. آئیے سنتے ہیں.
ایسے میں کہ جب دونوں پڑوسی ملکوں کے درمیان کشیدگی جاری ہے, ہفتے کے روز سعودی وزیر خارجہ عادل الجبیر کے بغداد کے دورے پر بہت سے مبصرین کو حیرت ہوئی. یہ دورہ ایک ایسے وقت ہوا ہے کہ جب عراق کی سرکاری فورسز سنی اکثریت کے شہر موصل میں مزید اندر تک پیش قدمی کر رہی ہیں. یہ اعلان کہ سعودی عرب عراق کے لیے ایک نیا سفیر نامزد کرے گا, عراق کی شیعہ اکثریتی حکومت اور اس کے سنی اکثریت کے پڑوسی کے درمیان تعلقات بہتر بنانے کی ایک تازہ کوشش دکھائی دیتی ہے. دونوں فریق اس عزم کا اظہار کر چکے ہیں کہ داعش اور اسلامی عسکریت پسندی کی دوسری قسموں کے خلاف اپنی کوششوں کو دگنا کر دیں گے. سعودی عرب نے یہ عہد بھی کیا ہے کہ وہ عراق کے ان پناہ گزینوں کی مدد کے لیے 9 ملین ڈالر کا عطیہ دے گا جو سنی اکثریتی علاقے صوبے انبار اور موصل سے فرار ہوئے ہیں. وزیر خارجہ جبیر نے بغداد کے ساتھ تعاون میں اضافے کا عہد کیا اور زور دے کر کہا کہ سعودی عرب ہر مذہبی فرقے کے عراقیوں کے ساتھ اپنے تعلقات میں برابری کا رویہ برقرار رکھے گا.
نقف على نفس المسافة بين العراقيين من ناحية العرق أو المذهب أو
وہ کہہ رہے ہیں کہ ریاض تمام مذہبی فرقوں کے عراقیوں کے ساتھ اپنے تعلقات ایک جیسے رکھے گا اور وہ عراقیوں کی جانب سے دوسرے عراقیوں کی ہلاکت کی مذمت کرتے ہیں. انہوں نے مزید کہا کہ سعودی عرب داعش یا القاعدہ سمیت ہر قسم کی دہشت گردی کے مقابلے کے لیے عراق کے ساتھ مل کر کام کرے گا. عراقی وزیر خارجہ ابراہیم الجعفری نے بغداد اور ریاض کے درمیان سیاسی اور اقتصادی دونوں سطح پر تعلقات مضبوط بنانے کا خیر مقدم کیا اور کہا کہ دونوں فریق تجارت اور دوسرے شعبوں میں اقتصادی تعاون بہتر بنانے کے لیے کام کریں گے. ان کے الفاظ,
وبنفس الوقت ايضا تحریک بعض الملفات التي تدخل في صالح البلدین، یعنی
وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ ان تمام اقدامات کا خیر مقدم کرتے ہیں جن سے دونوں ملکوں کو فائدہ ہوگا، ان میں پڑوسیوں کے درمیان جمائما کی سرحد کھولنا اور دوسری قسم کا اقتصادی تعاون شامل ہے۔ عراق کے سرکاری ٹی وی نے خبر دی کہ وزیر خارجہ جبیر اور وزیر اعظم عبیدی نے 2 گھنٹے سے زیادہ وقت کے لیے ملاقات کی، لیکن انہوں نے اپنی گفتگو کا متن جاری نہیں کیا۔ یاسمین جمیل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
شکریہ یاسمین۔ امریکہ کی مختلف ریاستوں کے گورنروں کا 3 روزہ اجلاس واشنگٹن میں منعقد ہو رہا ہے، جس میں وسیع تر امور پر تبادلہ خیال کیا جا رہا ہے۔ اس بارے میں تفصیلی رپورٹ بہجت جلانی پیش کرتے ہیں۔
امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی طرف سے ملک میں انفراسٹرکچر کو بہتر بنانے کے لیے $1 کھرب مختص کرنے کی تجویز امریکی گورنروں کے اجلاس کی توجہ کا مرکز رہی۔ ملک بھر سے مختلف ریاستوں کے گورنر 3 روز تک واشنگٹن میں اجلاس کر رہے ہیں۔ نیشنل گورنرز ایسوسی ایشن یا این جی اے کے مطابق ہیلتھ کیئر کے شعبے میں اصلاحات، تعلیم، بچوں کی غربت اور سائبر سیکیورٹی جیسے موضوعات دونوں پارٹیوں سے تعلق رکھنے والے گورنروں کے سالانہ سرمائے اجلاس کے دوران پالیسی بحث و مباحثے کا مرکز رہیں گے۔ وائٹ ہاؤس کے ترجمان شان سپائسر نے کیلیفورنیا کی صورتحال کو نصابی کتاب جیسی مثال قرار دیتے ہوئے کہا کہ کانگریس کو انفراسٹرکچر کے لیے خطیر فنڈنگ کی منظوری دینے کی ضرورت کیوں ہے۔ شان سپائسر کیلیفورنیا کے گورنر جیری براؤن کی طرف سے $437 ملین کے اس منصوبے کا حوالہ دے رہے تھے جو ایک ڈیم کے ممکنہ طور پر ٹوٹنے کی اطلاع کے بعد تقریباً 2 لاکھ افراد کے انخلاء کا نتیجہ تھا۔ یہ رقم سیلاب پر کنٹرول اور ہنگامی طور پر امداد کی فراہمی کے لیے مختص کرنا پڑی۔ اس اجلاس سے پہلے صدر ٹرمپ نے ان انتظامی حکم ناموں پر دستخط کیے جن کا مقصد امریکہ میں موجود تقریباً 11 ملین غیر قانونی تارکین وطن کے بارے میں کڑے اقدامات اٹھانا ہے اور جن کے تحت تارکین وطن کو پناہ دینے والے شہروں کے لیے $اربوں کے فنڈز میں کٹوتی کرنا ہے۔ یہ امریکہ کے وہ شہر اور کاؤنٹیز ہیں جو وفاقی امیگریشن حکام کے ساتھ محدود سطح پر تعاون کرتے ہیں۔ ورجینیا کے گورنر اور این جی اے کے چیئرمین ڈیموکریٹ ٹیری میکالف نے جمعے کے روز رپورٹروں کو بتایا کہ وہ سمجھتے ہیں نئے اقدام غیر اخلاقی اور غیر قانونی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ وہ ورجینیا میں پیدا ہونے والے بہت سے غیر ملکی رہائشیوں کو یقین دلانا چاہتے ہیں کہ انہیں ہراساں کرنے کے خلاف تحفظ فراہم کیا جائے گا۔ اوریگان کی گورنر ڈیموکریٹ کیٹ براؤن نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ ہمارے پاس ایک ایسا ضابطہ ہے جو قانون نافذ کرنے والے اداروں کو منع کرتا ہے کہ وہ تارکین وطن سے مجرموں کا سب برتاؤ کریں۔ انہوں نے کہا کہ ان کی ریاست مسلمانوں کی رجسٹری کی نوعیت جیسے اقدامات میں شرکت نہیں کرے گی۔ نواڈا کے گورنر ریپبلکن برائن سینڈوول نے کہا کہ ایک بات جو ان کے نزدیک بے حد عام رہی ہے وہ ہر شخص کی شہری آزادیوں کا تحفظ ہے، چاہے آپ کے پاس کاغذات ہوں یا نہیں۔ یوٹا کے گورنر گیری ہربرٹ بھی ریپبلکن ہیں اور انہوں نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ ہم یہ تسلیم کرتے ہیں کہ پناہ گزین عام طور پر دہشت گردی سے بچ کر آنے والے لوگوں میں ہیں، وہ خود دہشت گرد نہیں ہوتے۔ انہوں نے کہا کہ یوٹا پناہ گزینوں کو روزگار تلاش کرنے کے لیے ہنر مند بناتا ہے تاکہ وہ معاشرے میں ضم ہو سکیں، اور یہ ہمارے لیے بہتر طور پر کام کر رہا ہے۔ جمعے اور پیر کے دوران گورنر صدر ٹرمپ اور نئی انتظامیہ کے دوسرے عہدیداروں سے بھی ملاقاتیں کریں گے۔ وہ کیپیٹل ہل پر کانگریس ارکان سے بھی بات چیت کریں گے۔ این جی اے کے سال میں 2 اجلاس ہوتے ہیں۔ این جی اے نے کہا ہے کہ واشنگٹن میں ہونے والے اس سرمائی اجلاس میں ریکارڈ 46 گورنر شریک ہیں۔ این جی اے 50 امریکی ریاستوں اور 5 علاقہ جات کے گورنروں پر مشتمل ہے۔
امریکہ میں ڈیموکریٹک پارٹی کے عہدیدار ایک ایسا لیڈر منتخب کرنے کے قریب ہیں جو ڈیموکریٹک پارٹی کی، جسے ریپبلکن ڈونلڈ ٹرمپ کے ہاتھوں صدارتی انتخاب کی ہولناک شکست کا سامنا کرنا پڑا، تشکیل نو کا کام انجام دے سکے۔ ہفتے کی روز ڈیموکریٹک نیشنل کمیٹی کے 447 ارکان اٹلانٹا میں نئے پارٹی چیئرمین کے لیے ووٹ ڈالیں گے۔ ادھر امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی قدامت پسند سیاسی ایکشن کانفرنس کے اجتماع میں بڑی پذیرائی کی گئی۔ قدامت پسند سرگرم کارکنوں کے سالانہ اجتماع میں ہمیشہ اس ارب پتی تاجر کو سراہا نہیں گیا، لیکن ایسا لگتا ہے کہ بہت سے قدامت پسند اب ٹرمپ کے لیے ایک غیر روایتی قدامت پسند کی حیثیت سے گرم جوشی کا مظاہرہ کرنے لگے ہیں۔ وائس آف امریکہ کے بل گیلیو کی رپورٹ قمر عباس جعفری پیش کرتے ہیں۔
قدامت پسند پولیٹیکل ایکشن کانفرنس یا سی پیک کے تحت قدامت پسند سرگرم کارکنوں کے سب سے بڑے سالانہ اجتماع میں جب امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ اسٹیج پر آئے تو زبردست تالیوں کے گونج میں ان کا استقبال کیا گیا۔ انہوں نے آتے ہی کہا، میں اس جگہ سے بہت محبت کرتا ہوں، جس کے بعد انہوں نے اپنی جداگانہ قسم کی قدامت پسندی کا پرچار کیا۔ میڈیا پر ایک حملے سے آغاز کرتے ہوئے انہوں نے کہا،
A few days ago I called the fake news the enemy of the people and they are.
چند روز قبل میں نے جھوٹی خبر کو عوام کی دشمن کہا تھا، اور حقیقت میں وہ ہے بھی، یہ خبریں عوام کی دشمن ہیں۔ ٹرمپ نے نقل وطن سے متعلق اپنی سخت پالیسیوں کا دفاع کیا. ان کا کہنا تھا
Whether it's drugs or murder or other things, we're getting bad ones out.
چاہے یہ منشیات کا معاملہ ہو یا قتل و غارت گری کا, ہم برے لوگوں کو نکال رہے ہیں, اور انہوں نے فوج میں بہت بڑے پیمانے پر اضافے کا وعدہ کیا. انہوں نے کہا
offensive, defensive, everything, bigger and better and stronger than ever before.
خواہ یہ آگے بڑھ کر حملہ کرنے کا معاملہ ہو یا دفاع کا, ہماری فوج کو ہمیشہ سے زیادہ بڑی, بہتر اور مضبوط تر ہونا چاہیے. یہ تھے صدر ٹرمپ. یہ سب روایتی ریپبلکن پالیسیاں ہیں. تاہم ہم جنس پرستوں کے حقوق, تجارت سے متعلق تحفظ پسندانہ پالیسیوں پر ان کے نظریات, اور امریکہ فرسٹ قسم کی ان کی قوم پرستی سی پیک میں ہمیشہ ہی پسندیدہ نہیں رہے. گزشتہ برس آخری لمحوں میں انہوں نے اس وقت سی پیک کے اجتماع میں شرکت سے انکار کر دیا تھا جب سرگرم قدامت پسندوں نے ان کی تقریر کے دوران واک آؤٹ کی منصوبہ بندی کی تھی. بہرحال اس سال ماحول زیادہ قبولیت کا تھا. کالج کی ایک طالبہ لنسی مکینزی کا کہنا تھا
I feel like overall it's he's showing such great care for the country and that may not be what people like or understand but it's just something that we're going to have to see.
میں محسوس کرتی ہوں کہ مجموعی طور پر وہ ملک کے لیے بہت فکر مندی کا مظاہرہ کر رہے ہیں, اور ہو سکتا ہے کہ وہ کچھ نہ ہو جو لوگوں کو پسند ہو یا وہ سمجھ سکیں, لیکن یہی وہ چیز ہے جو ہم دیکھنے والے ہیں. کالج کے ایک اور طالب علم کرسٹیان ہینڈرسن کا کہنا تھا
But I don't think it's been too bad. It wouldn't have been what I would have done for the first, you know, 30 days, but yeah, it's better than, you know, what Hillary Clinton would.
میرے خیال میں یہ کوئی بہت خراب بات نہیں ہے. یہ وہ تو نہیں ہے جو میں پہلے 30 دنوں میں کرتا, لیکن بہرحال یہ اس سے بہتر ہے جو ہلری کلنٹن اس وقت کر رہی ہوتی ہیں. اور جی او پی کے ایک حکمت عملی بنانے والے ڈیوڈ الموسے کا کہنا ہے ابھی یہ کہنا بہت قابل وقت ہوگا کہ آیا قدامت پسند تحریک نے ٹرمپ کو پورے طور پر اپنا لیا ہے. ان کے الفاظ
There are a lot of different viewpoints and a lot of different people within that movement, some of which may be 100% on board with Trump and some of which may not. So it's a little bit difficult to paint a broad brush.
تحریک میں بہت سے مختلف نظریات ہیں اور متنوع لوگ ہیں, جن میں سے کچھ تو 100% ٹرمپ کے ساتھ ہوں گے, اور ہو سکتا ہے کہ ان میں سے کچھ نہ بھی ہوں. اگر جمعے کے روز کا استقبال کوئی علامت ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ٹرمپ کی اساس بالکل محفوظ ہے. قمر عباس جعفری, اردو وی او اے, واشنگٹن.
لائف ان امریکہ میں اب سنتے ہیں یہاں امریکہ میں ایک سال کے تربیتی کورس کے لیے موجود ایک ایٹلس کور فیلو عمر دل خان کی اس گفتگو سے ایک جھلک جو گزشتہ جمعہ پروگرام ہر دم رواں ہے زندگی میں نشر ہوئی.
وائس آف امریکہ واشنگٹن کے پروگرام ہر دم رواں ہے زندگی میں ہمارے آج کے مہمان ہیں یہاں واشنگٹن میں قائم فلاحی اداروں کے ایک بین الاقوامی نیٹ ورک کے تحت یہاں امریکہ میں ایک سال کے تربیتی کورس کے لیے موجود ایٹلس کور فیلو عابد حسین سید.
میں پچھلے 6 سال سے اقوام متحدہ کے کچھ اداروں کے ساتھ پاکستان میں کام کر رہا تھا, اور مجھے سیکھنے کا حد سے زیادہ شوق تھا اور گھومنے پھرنے کا میں بچپن سے بڑا شوقین ہوں اور نئے لوگوں سے ملنے کا. تو اسی شوق کی وجہ سے مجھے یہ ایکسپوجر لینا تھا. مجھے شوق تھا کہ میں انٹرنیشنل کسی جاب کہیں پہ کوئی اپلائی کروں کسی ادارے میں, اور میں کسی دنیا کا دوسرا حصہ بھی دیکھوں اور وہاں پہ دیکھوں کہ دنیا میں کیا ہو رہا ہے اور کس طرح سے کام کیا جاتا ہے. تو اسی سوچ میں اور اسی طرح سے میں ریسرچ کرتا رہتا تھا مختلف وقتوں پہ جب بھی ٹائم ملتا تھا انٹرنیٹ پہ. تو اسی بات کو لے کے میں نے ایٹلس کور میں اپلائی کیا اس گوگل سرچ کے تھرو, اور لکیلی انہوں نے مجھے شارٹ لسٹ کیا اور میں بھی اسی سارے لمبے پروسیس سے گزرا. میں انتظار کیا تھا کوئی 6 مہینے, اور اس کے بعد پھر میرا اپنے ادارے کے ساتھ یہاں پہ انٹرویو ہوا. اور میں چونکہ فیلڈ میں مانیٹرنگ اینڈ ایویلویشن اور فیلڈ ریسرچ کا کام کرتا تھا, تو یہاں پہ انہوں نے مجھے ریسرچ کا ہی کام دیا ہے, لیکن یہ ٹوٹلی چینج کام ہے جو میں سمجھوں گا کہ میرے لیے ایڈیشنل کام ہوگا جو میں یہاں پہ کر رہا ہوں, اور اس سے بہت ہی زیادہ بینیفٹ ہوگا میرے پرسنل کیریئر کے حساب سے بھی,
اور واپس جا کے میں جن اداروں کے ساتھ کام کروں گا آبویسلی ان کو بہت فائدہ ہوگا.
آپ نے ہردم روا ہے زندگی میں ایٹلس کور کے مہمانوں کو سنا تھا
ڈیورنگ مائی ریسرچ, جب میں ریسرچ کر رہا تھا کہ یہ ایٹلس کور پروگرام کیا ہے اور کس طرح سے اس میں جو ہے نا ہم پارٹیسپیٹ کر سکتے ہیں اور کس طرح سے ہم سلیکٹ ہو سکتے ہیں, تو میں جب گوگل کر رہا تھا تو مجھے یہی آپ کا جو ہے نا آڈیو ریکارڈنگ کا لنک ملا تھا جس میں آپ نے ہمارے ایک پرانے ایٹلس کور کے فیلو یونس چودھری کا انٹرویو کیا تھا, اور وہ انٹرویو میں نے مکمل سنا, نہ صرف ایک بار سنا بلکہ دو یا تین بار ریپیٹ کر کے سنا. جو بھی انہوں نے اچھے اچھے سجیشنز اس میں دیے تھے وہ میں نے اس سے چیزیں پک کیں اور انڈرسٹینڈ کیں, اور اس کے بعد میں نے اپنا سارا جو ہے وہ اپنا پروفائل بنایا اور اپلیکیشن کا پروسیس جو بھی کرنا تھا اس کے بعد میں نے کیا تھا. تو وائس آف امریکہ کی یہ جو اردو سروس کی یہ پروگرام ہے ہردم رواں ہے زندگی, اس کی بہت کنٹریبیوشن ہے کہ آج میں یہاں پہ یونائیٹڈ اسٹیٹس میں ہوں.
بے حد شکریہ, اور ہم توقع کریں گے کہ آج بھی بہت سے عابد حسین اور بہت سی شہزائیں اور بہت سے عمر ہمارا پروگرام سن کر ایٹلس کور کے لیے اپلائی کریں گے, اس کے بارے میں معلومات حاصل کریں گے, ریسرچ کریں گے, گوگل کریں گے اور ہمارے پروگرام کو بار بار سنیں گے تاکہ جب وہ اس کے لیے اپلائی کریں تو انہیں وہ سمجھ میں آ سکے بات زیادہ آسانی سے جو آج کے پروگرام کے مہمان شہزا خان, عابد اور عمر آپ کو بتا رہے ہیں.
وائس آف امریکہ واشنگٹن سے خبروں کے ایک اور بلٹن کے ساتھ مدثرہ منظر. ایسے میں جب پاکستان اور بھارت کی افواج کے درمیان کنٹرول لائن پر کشیدگی برقرار ہے اور کشمیر کے تنازع پر دونوں ملکوں کے درمیان باہمی تعلقات بھی کشیدہ ہیں, غلطی سے کنٹرول لائن عبور کرنے والے بھارتی کشمیر کے دو نوجوانوں کو ہفتے کے روز واپس گھر بھیج دیا گیا ہے. رپورٹ پیش کر رہے ہیں مظفرآباد سے روشن مغل.
ایسے میں کہ جب پاکستان اور بھارت کی افواج کے درمیان کنٹرول لائن پر کشیدگی برقرار ہے اور کشمیر کے تنازع پر دونوں ملکوں کے درمیان باہمی تعلقات بھی کشیدہ ہیں, غلطی سے کنٹرول لائن عبور کرنے والے بھارتی کشمیر کے دو نوجوانوں کو ہفتے کے روز واپس گھروں کو بھیج دیا گیا. حکام کے مطابق بھارتی کشمیر کے علاقے سری نگر اور بانڈی پورہ سے تعلق رکھنے والے 23 اور 25 سالہ دو نوجوان جو کچھ عرصہ قبل بھول کر جنگ بندی لائن عبور کر کے پاکستانی کشمیر کے علاقے میں آگے تھے ان کو واپس کر دیا گیا. انہیں کنٹرول لائن کے علاقے چکوٹی سے بھارتی حکام کے حوالے کیا گیا. کنٹرول لائن کے امن پل پر پاکستانی کشمیر کے سول فوجی حکام نے انہیں بھارتی کشمیر کے حکام کے حوالے کیا. واضح رہے کہ کشمیر کو منقسم کرنے والی حد بندی لائن پر تعینات دونوں ملکوں کی افواج کے درمیان غلطی سے حد متارکہ کراس کرنے والوں کو واپس کر دیا جاتا ہے, اور گزشتہ ماہ بھی بھارتی کشمیر سے چکوٹی سیکٹر سے غلطی سے پاکستانی کشمیر میں داخل ہونے والی ایک انڈین خاتون کو بھی بھارتی کشمیر کے حکام کے حوالے کیا گیا تھا. تاہم گزشتہ برس ستمبر کے مہینے میں غلطی سے کنٹرول لائن عبور کر کے بھارتی کشمیر پہنچنے والے پاکستانی کشمیر کے دو نوجوانوں کو تاحال پاکستانی حکام کے حوالے نہیں کیا گیا. یاد رہے کہ ان دونوں نوجوانوں کو ایک بھارتی عدالت نے بھی بے گناہ قرار دیا ہے. روشن مغل, وائس آف امریکہ, مظفر آباد.
پاکستان نے ہفتے کے روز انکشاف کیا ہے کہ وہ سرحد پار دہشت گردی کے بارے میں باہمی خدشات اور تشویش کا ازالہ کرنے کے لیے ایک مشترکہ لائحہ عمل تشکیل کرنے کے لیے افغانستان سے بات چیت کر رہا ہے, اور دونوں ممالک آئندہ ہفتے تک سمجھوتا طے کر لیں گے. پاکستان کے وزیر اعظم کی خارجہ پالیسی کے مشیر سرتاج عزیز نے اسلام آباد میں نامہ نگاروں کو بتایا کہ وہ افغانستان کے وزیر خارجہ صلاح الدین ربانی سے ایک علاقائی سربراہ اجلاس کے موقع پر علیحدہ سے بات چیت کریں گے. یہ اجلاس اسلام آباد میں اتوار سے ہو رہا ہے. انہوں نے بتایا کہ ربانی نے تصدیق کی ہے کہ وہ 10 ملکی اقتصادی تعاون کی تنظیم یا ای سی او کے اجلاس میں دوسرے افغان عہدیداروں کے ساتھ شرکت کریں گے. امریکی وزارت دفاع نے افغان اور پاکستانی ذرائع ابلاغ میں شائع ہونے والی ان خبروں کی تردید کی ہے جن میں امریکہ کے چیئرمین جوائنٹ چیفز آف سٹاف جنرل جوزف ڈینفرڈ کے حوالے سے یہ کہا گیا تھا کہ پاکستان ممکنہ طور پر امریکہ کے لیے خطرہ ہو سکتا ہے. افغانستان اور پاکستان کے مقامی ذرائع ابلاغ میں یہ خبریں سامنے آئی تھیں کہ جنرل ڈینفرڈ نے یہ بات جمعرات کو امریکہ میں بروکنگ انسٹیٹیوٹ میں ایک تقریب میں کہی, جہاں امریکہ کو درپیش بڑے خطرات پر بات کی گئی. تاہم جب وائس آف امریکہ کی افغان سروس نے جنرل ڈینفرڈ کے دفتر سے اس بارے میں رابطہ کیا تو ان کے دفتر نے افغانستان اور پاکستان کے مقامی میڈیا میں نشر ہونے والی ایسی خبروں کو مسترد کیا. پاکستان اور افغانستان کے مقامی میڈیا میں آنے والی خبروں کے مطابق جب جنرل جوزف ڈینفرڈ سے پاکستان اور امریکہ کے پیچیدہ تعلقات کے بارے میں پوچھا گیا تو مبینہ طور پر ان کا کہنا تھا کہ اگر امریکہ کو درپیش 5 بڑے خطرات میں اضافہ کیا جائے تو 6ٹا خطرہ پاکستان ہو سکتا ہے، لیکن امریکی وزارت دفاع کی طرف سے ایسی خبروں کی واضح تردید کرتے ہوئے کہا گیا ہے کہ ان میں کوئی حقیقت نہیں۔ گزشتہ ماہ قندھار میں دہشت گرد حملے میں امارات کے 5 سفارتکاروں کی ہلاکت کے بعد اس حملے کے بین الاقوامی تفتیش کاروں کی مدد سے افغان انٹیلیجنس اہلکاروں نے اس کا سراغ ایک پاکستانی قدامت پسند مدرسے میں لگایا ہے۔ افغان وزارت داخلہ کے ایک ترجمان صدیق صادق نے کہا کہ حملے کی منصوبہ بندی کوئٹہ کے علاقے چمن میں مولوی احمد مدرسے میں کی گئی۔ چھان بین کے ذریعے اس بات پر روشنی ڈالی گئی ہے کہ پاکستان کے بعض مدرسوں کا تعلق افغان طالبان سے ہے جو افغان حکومت اور امریکی قیادت والی بین الاقوامی فورسز کے ساتھ لڑ رہے ہیں۔ ماہرین کہتے ہیں کہ ملک بھر میں غیر اندراج شدہ مدرسوں کی بڑی تعداد افغان پاکستان علاقے میں عسکریت پسندی میں اضافے کا باعث بنی ہے۔ پاکستان میں دہشت گردوں کے خلاف رواں ہفتے شروع کیا گیا نیا آپریشن رد الفساد ملک بھر میں جاری ہے اور فوج کے مطابق کچھ افغان باشندوں سمیت 600 مشتبہ افراد کو صوبہ پنجاب سے حراست میں لیا جا چکا ہے۔ فوج کے شعبہ تعلقات عامہ یا ISPR نے ہفتے کی شام ایک بیان میں بتایا کہ صوبہ پنجاب میں مختلف علاقوں میں جن میں راولپنڈی اور لیا شامل ہیں رینجرز نے 200 سے زائد سرچ آپریشن کیے ہیں اور اس دوران فائرنگ کے تبادلے میں 4 مبینہ دہشت گرد مارے گئے جبکہ 600 سے زائد افراد کو گرفتار کیا گیا۔ بیان کے مطابق پنجاب میں سرچ آپریشن کے دوران مشتبہ گھروں، مدارس اور دکانوں کی تلاشی لی گئی جبکہ ان چھاپہ مار کاروائیوں میں فوج کے مطابق اسلحہ اور جہادی مواد بھی برآمد ہوا۔ ISPR کے بیان کے مطابق ان کاروائیوں میں کالعدم تحریک طالبان کے ایک دھڑے جماعت الاحرار کے کچھ معاونین کو بھی گرفتار کیا گیا۔ رواں ہفتے جب ملک بھر میں دہشت گردوں کے خلاف ایک نئے آپریشن رد الفساد کا آغاز کیا گیا تو اس وقت فوج کی طرف سے بتایا گیا تھا کہ اس آپریشن کا مقصد دہشت گردوں کی واقعات اور دہشت گردی کے چھپے ہوئے خطرے کے خلاف بلا تفریق کاروائی کرنے کے علاوہ اب تک کی کاروائیوں میں حاصل ہونے والی کامیابیوں کو مستحکم بنانا شامل ہے۔ ایک ایسے ماحول میں جب دہشت گردی کے حالیہ حملوں کی وجہ سے سیکیورٹی انتہائی سخت ہے، لاہور میں ہفتے کے روز 5واں سالانہ ادبی میلہ منعقد ہوا۔ میلے کی کوآرڈینیٹر سائرہ نتاشا نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ بیرونی ملکوں سے 22 وفود فیسٹیول میں حصہ لے رہے ہیں۔ مزید تفصیلات لاہور سے افضل رحمان کی رپورٹ میں سنیں۔
سخت سیکیورٹی کے ماحول میں ہفتے کے روز 5ویں لاہور لٹریری فیسٹیول کا انعقاد ہوا۔ یہ 3 روزہ فیسٹیول ہوتا ہے مگر پنجاب حکومت نے ایک دن میں اس میلے کو ختم کرنے کا کہا کیونکہ 13 فروری کو لاہور میں ہونے والے خود کش دھماکے کے بعد سے حکام نے ہر سطح پر سیکیورٹی ہائی الرٹ کر رکھی ہے۔ اس لٹریری فیسٹیول کا انعقاد لاہور کے فلیٹس ہوٹل میں ہوا جس کے 3 ہالز اور باہر بڑے خیموں میں دن بھر مختلف نشستوں کا اہتمام ہوا۔ 22 نشستیں ہوئیں اور موضوعات ہر قسم کے تھے، شرکا کی تعداد درجنوں میں تھی۔ سائرہ نتاشا احمد اس فیسٹیول کی کوآرڈینیٹر ہیں۔ انہوں نے وائس آف امریکہ سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ غیر ممالک سے بھی مندوبین کافی تعداد میں اس میلے میں شریک ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ بنیادی پروگرام 3 روزہ تھا لیکن اس کو 1 روزہ میں تبدیل کرنے میں ان کو بہت دقتیں پیش آئیں، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ بہت سے مندوبین جنہوں نے مختلف نشستوں میں شرکت کرنی تھی اب وہ محض اس میلے میں شریک ہیں۔
جی، ڈیلیگیٹس تو ہمارے ٹوٹل کوئی 22 آئے ہوئے ہیں اور بہت زیادہ ممالک ہیں جن سے آئے ہوئے ہیں، انڈونیشیا، نائروبی، یونائیٹڈ کنگڈم، USA۔ ہم لوگ کوشش کرتے ہیں کہ ہم کافی وائڈ ورائٹی آف کنٹریز ریپرزینٹ کریں اور کتابیں اور موضوع ریپرزینٹ کریں، تو ماشاءاللہ ہمارا بہت اچھا ٹرن آؤٹ ہے۔ آپ کے سامنے ہمارا فیسٹیول ہو رہا ہے، ہمارے ڈیلیگیٹس بھی ہر جگہ سے آئے ہوئے ہیں اور وہ لاہور کو انجوائے کر رہے ہیں اور انشاءاللہ کرتے رہیں گے۔
اندرون ملک سے بھی مندوبین اس میلے میں شریک ہیں۔ کراچی سے آنے والے مندوبین میں حمید ہارون شامل ہیں۔ انہوں نے وائس آف امریکہ کے ساتھ گفتگو کرتے ہوئے کہا،
پاکستان میں یہ ٹریڈیشن ہو چکا ہے کہ لٹری فیسٹیول جو ہے اٹ بیکمز اے پلیٹ فارم فار سوسائٹی، اور سوسائٹی جو اپنے آبجیکٹیوز ہیں، اپنے خیالات ہیں، اپنے ریفلیکشنز ہیں، وہ حکومت کے سامنے، پبلک کے سامنے اور این جی اوز کے سامنے پیش کرتی ہے. تو میرے خیال میں کہ اگر آج کی جو سیشن ایل ایل ایف کی ہو رہی ہے، جو میرے دل میں ایک ڈیمانڈ ہے کہ ڈاکٹر ادیب الحسن رضوی جس نے ایک انقلاب شروع کیا کراچی میں اور سندھ میں، پاکستان کے کلچرل کیپٹل میں اور اتنے امپورٹنٹ پولیٹیکل کیپٹل میں، ہمیں ضرورت ہے کہ ٹریٹمنٹ فار دا پوئر فار دا مڈل کلاس فری ہو اور انکریز کی جائے.
معروف دانشور ڈاکٹر عارفہ سیدہ کا کہنا تھا کہ خوف زدہ ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے،
ہونا چاہیے، ضرور ہونا چاہیے، بس چلے تو روز ہونا چاہیے، تاکہ جنہیں ہماری زندگی کی خوشیاں اور چین لوٹنے کا موقع ملتا ہے وہ نہ ملے. خوف زدہ ہونے کی کوئی بات نہیں.
اس فیسٹیول میں جو موضوعات زیر بحث آئے ان میں چیدہ چیدہ عنوانات یہ تھے: ٹوڈے ان فیک نیوز، نیا دور شاکر علی اور لاہور آرٹ سرکل، کوہ نور ہیرے کی کہانی، پاکستان ایٹ 70، نیا سویرا مراکش سے دارجلنگ تک، زہرا آپا کے ساتھ ساتھ، فاشزم کے دور میں آرٹ اور مرثیہ نگاری. اگرچہ گزشتہ لاہور لٹریری میلوں کی نسبت ہفتے کے روز ہونے والے میلے میں عام لوگوں کی حاضری کم تھی، مگر منتظمین خوش تھے کہ انتہائی سیکیورٹی کے ماحول میں بھی وہ یہ سالانہ روایت قائم رکھ سکے. افضل رحمان، وائس آف امریکہ، لاہور.
شام میں سیکیورٹی فورسز پر ہونے والے دو خودکش بم دھماکوں میں کم از کم 42 افراد ہلاک ہو گئے ہیں. شام کی صورتحال پر نظر رکھنے والی غیر سرکاری تنظیم سیرین آبزرویٹری فار ہیومن رائٹس نے بتایا کہ ہفتے کے صبح مغربی شہر حمص میں کم از کم 6 خودکش بمباروں نے سرکاری فورسز اور انٹیلیجنس ادارے کے مرکزی دفاتر کے قریب خود کو دھماکے سے اڑا دیا. مرنے والوں میں ایک اعلی سیکیورٹی عہدیدار بھی شامل ہیں. ایک روز قبل شمالی شام میں ہونے والے خودکش کار بم دھماکوں میں بھی کم از کم 65 افراد ہلاک ہو گئے تھے. داعش کی حامی ویب سائٹ اماک پر ان میں سے الباب میں ہونے والے پہلے دھماکے کی ذمہ داری داعش نے قبول کرنے کا دعویٰ کرتے ہوئے کہا تھا کہ اس میں 8 ترک فوجی اور 60 باغی جنگجو ہلاک ہوئے. ایسے میں جب الباب سے داعش کو پسپا ہونا پڑ رہا ہے، مبصرین یہ پیش گوئی کر چکے ہیں کہ شدت پسند تنظیم ایسے حملوں میں اضافہ کرے گی. عراق کے فوجی عہدیداروں نے کہا ہے کہ امریکہ کی پشت پناہی میں فوجوں کو بھرپور مزاحمت کا سامنا ہے، جبکہ فوجی موصل کے مغربی حصے میں مزید پیش رفت کر رہے ہیں. یہ عراق میں داعش کی آخری پناہ گاہ ہے. لیفٹیننٹ کرنل عبد العامر المومدوی نے فرانسیسی خبر ادارے کو بتایا کہ متعدد خصوصی یونٹ جنہوں نے پہلے موصل کے ہوائی اڈے پر دوبارہ قبضہ کر لیا تھا اور اب وہ شہر کے مرکز کی طرف پیش قدمی کر رہے ہیں، جہاں وہ ترک قونصل خانے اور دوسری سرکاری عمارتوں پر قبضہ کرنے کی منصوبہ بندی کیے ہوئے ہیں. ہفتے کے روز ہائیڈلبرگ جرمنی میں پولیس نے ایک شخص کو گولی مار کر شدید زخمی کر دیا. اس شخص نے 3 لوگوں کو اپنی کار سے ٹکر ماری تھی. اس شخص نے ایک وسطی چوک میں راہگیروں کے علاقے میں کھڑے لوگوں پر اپنی کار چڑھا دی تھی. کچھ دیر کے تنازع کے بعد پولیس نے اس شخص کو گولی مار دی. پولیس کا خیال تھا کہ وہ شخص چاقو سے مسلح تھا. پولیس کو فی الحال اس شخص کے مقاصد کا علم نہیں ہے، مگر اس کا کہنا ہے کہ وہ واقعے کو دہشت گردی خیال نہیں کرتے. امریکہ میں ڈیموکریٹک پارٹی کے عہدیدار ایک ایسا لیڈر منتخب کرنے کے قریب ہیں جو ڈیموکریٹک پارٹی کی، جسے ریپبلکن ڈونلڈ ٹرمپ کے ہاتھوں صدارتی انتخاب کی ہولناک شکست کا سامنا کرنا پڑا، تشکیل نو کا کام انجام دے سکے. ہفتے کی روز ڈیموکریٹک نیشنل کمیٹی کے 447 ارکان اٹلانٹا میں نئے پارٹی چیئرمین کے لیے ووٹ ڈالیں گے. صفے اول کے امیدواروں میں منیسوٹا کے رکن کانگریس کیت ہیلیسن اور صدر براک اوباما کے طور کے وزیر محنت ٹام پیرس شامل ہیں. امریکہ کے نائب صدر مائک پینس نے آر جے سی یا ریپبلکن یہودی اتحاد کو جمعے کے روز یقین دہانی کروائی ہے کہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ اس گروپ کو درپیش ملکی اور غیر ملکی مسائل پر انتھک کام کریں گے. ان میں اندرون ملک کاروبار کے لیے بہتر پالیسیوں کی تشکیل اور ملک سے باہر اسرائیل کی حمایت شامل ہے. ایزابیلا کوکولی نے اپنی رپورٹ میں بتایا ہے. پینس نے کہا کہ دنیا کی واحد یہودی ریاست کی حمایت کے مظاہرے کے طور پر امریکہ اب بھی اسرائیل میں اپنا سفارت خانہ یروشلم منتقل کرنے پر غور کر رہا ہے. نائب صدر کے الفاظ:
Under President Trump, let me assure you, America will support the negotiation process, but as the president said, any agreement must be reached by both sides and where
میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ صدر ٹرمپ کے دور اقتدار میں امریکہ مذاکرات کے عمل کی حمایت کرے گا، مگر صدر کہہ چکے ہیں کہ کوئی بھی معاہدہ دونوں فریقوں کے درمیان ہونا چاہیے. اور ایسے میں جبکہ بلا شبہ سمجھوتے کرنے پڑیں گے, جان لیجئے کہ ٹرمپ انتظامیہ یہودی ریاست اسرائیل کے تحفظ اور سلامتی پر کوئی سمجھوتا نہیں کرے گی. قومی سلامتی سے متعلق پینس نے کہا کہ امریکی انتظامیہ جمہوریت کے مرکز کی بحالی اور داعش کو ختم کرنے کے لیے فوج کی قوت بڑھائے گی.
Under President Trump, America will be strong, strong enough to defend our nation, our allies and our interests around the world.
صدر ٹرمپ کے اقتدار میں امریکہ مضبوط ہوگا, اتنا مضبوط کہ قوم کا دفاع کر سکے اور دنیا بھر میں اپنے اور اپنے اتحادیوں کے مفادات کی حفاظت کر سکے. اس وقت جب ہم بات کر رہے ہیں تو صدر ٹرمپ امریکی فوج کو دنیا کی سب سے بڑی لڑاکا قوت بنانے کے منصوبے بنا رہے ہیں. ہم اپنی فوج کی تشکیلیں نو کریں گے, جمہوریت کا مرکز بحال کریں گے اور ہم اپنے فوجیوں, بحری, فضائی اور سرحدی محافظوں کو وہ تمام وسائل اور تربیت فراہم کریں گے جو ان کے مشن کی تکمیل اور بحفاظت وطن واپسی کے لیے ضروری ہے, اور ہم داعش کا پیچھا کر کے اسے اس کے ماخذ پر تباہ کریں گے تاکہ وہ کبھی ہمارے لوگوں, ہماری بستیوں اور ہمارے ملک کے لیے خطرہ نہ بن سکے. یہ الفاظ تھے امریکی نائب صدر مائک پینس کے. حالیہ میزائل تجربات پر ایران کو ٹرمپ کی تنبیہ کے بعد پینس نے اس بات کا اعادہ کیا کہ ایران کے اشتعال انگیز اقدامات واشنگٹن کی نئی انتظامیہ برداشت نہیں کرے گی. پینس لاس ویگس میں ارب پتی شیلڈن ایڈلسن کے کیسینو اور تفریحی مقام پر آر جے سی کی سالانہ کانفرنس میں لگ بھگ 500 حاضرین سے خطاب کر رہے تھے, جبکہ سابق نائب صدر ڈک چینی نے پینس کا تعارف کروایا. مدثرہ منظر, وائس آف امریکہ, واشنگٹن. یہودی برادری کے مراکز کے خلاف بم دھماکوں کے خطرے کے تناظر میں منگل کے روز امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے بڑے واضح انداز میں یہود دشمنی کی مذمت کی. تاہم بہت سے مسلمان امریکی اس بات سے پریشان ہیں کہ صدر نے ابھی تک مسلمان دشمنی کے بارے میں پائے جانے والی تشویش کے حوالے سے کوئی قدم نہیں اٹھایا. اس بارے میں ولیم گیلو کی رپورٹ کے ساتھ انجم ہیرلڈ گیل.
صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو متعدد مواقع پر یہود دشمن اقدامات میں اضافے کی مذمت نہ کرنے پر تنقید کا نشانہ بنایا گیا تھا. تاہم منگل کے روز صدر نے بڑے قطعی انداز میں یہ کہا,
The anti-Semitic threats targeting our Jewish community and community centers,
ہماری یہودی برادری اور ان کے مراکز کو نشانہ بنانے کے خطرات خطرناک اور تکلیف دہ ہیں. اور اب بہت سے مسلمان امریکی یہ امید رکھتے ہیں کہ صدر ٹرمپ ملک بھر میں مسلمان دشمن واقعات میں اضافے کے سلسلے میں اسی طرح کے اقدامات اٹھائیں گے. تاہم وہ بہت خوش امید نہیں ہیں. اس بارے میں بات کرتے ہوئے کونسل آن امریکن اسلامک ریلیشنز کے کوری سیلرز کا کہنا تھا,
The president has been generally silent and since the election there has been a wave of hate crimes targeting,
صدر صاحب عمومی طور پر خاموش ہیں اور انتخابات سے اب تک مذہبی, نسلی اور لسانی اقلیتوں کے خلاف نفرت پر مبنی جرائم کی ایک لہر اٹھی ہے جو لوگوں کو یہ بتاتی ہے کہ مزید بہت کچھ کرنے کی ضرورت ہے. کوری سیلر کہتے ہیں کہ الفاظ کو عملی جامہ پہنانا ہوگا, جیسا کہ نائب صدر مائک پینس نے ایک یہودی قبرستان کی بے حرمتی کے بعد جو موقف اختیار کیا تھا. نائب صدر کا کہنا تھا, امریکہ میں نفرت پر مبنی یا تعصبانہ یا متشدد یا یہود دشمن اقدامات کے لیے کوئی گنجائش نہیں ہے. پر مسلمانوں میں اس عدم بھروسے کی ایک وجہ صدر ٹرمپ کی جانب سے دیے گئے چند بیانات ہیں اور اس کے علاوہ ان کے چند مشیر ہیں جو دہشت گردی کے خلاف جنگ کو مذہبی معنی پہنانے کی کوشش کرتے ہیں. اور اس میں صدر ٹرمپ کا وہ بیان بھی شامل ہے جو انہوں نے اپنی انتخابی مہم کے دوران دیا تھا اور جس میں ان کا کہنا تھا کہ مسلمانوں کا امریکہ میں داخلہ بند کرنا چاہیے. حالانکہ ٹرمپ اس بیان سے پیچھے ہٹ گئے, لیکن یہ اب تک ان کی ویب سائٹ پر موجود ہے. وائٹ ہاؤس کے لوگ اس نظریے کو مسترد کرتے ہیں کہ ان کے بیانات مسلمانوں کے خلاف تعصب کے عکاس ہیں. ایک ترجمان مائیکل شارٹ نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ شدت پسند اسلامی دہشت گردی کو تسلیم کرنا مسلمان دشمنی نہیں ہے. انجم ہیرلڈ گل, وائس آف امریکہ, واشنگٹن.
پاکستان جیسے ترقی پذیر ملک میں جہاں ایک طرف خواتین بنیادی حقوق سے محروم ہیں، وہاں ان پر تیزاب سے حملوں میں بھی اضافہ ہو رہا ہے، جس کی وجہ سے یہ خواتین نہ صرف اقتصادی بلکہ نفسیاتی طور پر بھی مشکلات کا شکار ہیں۔ اس حوالے سے ایک رپورٹ تیار کیا گلرخ نے، آئیے سنتے ہیں۔
پاکستان میں گزشتہ کئی عرصوں کے دوران خواتین جہاں ایک طرف بنیادی حقوق سے محروم ہیں تو دوسری طرف ان کو مختلف طریقوں سے تشدد کا نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ معاشرے کی اس کمزور صنف نازک پر ہونے والے تشدد میں سب سے زیادہ اذیت ناک تشدد تیزاب سے جلائے جانے کا ہے۔ نیو یارک ٹائمز کی ایک رپورٹ کے مطابق پاکستان میں ہر سال تیزاب سے جلائے جانے کے واقعات میں اضافہ ہو رہا ہے۔ پاکستان کے انسانی حقوق کمیشن کے عدد و شمار کے مطابق 2004 میں 46 جبکہ 2007 میں 33 واقعات پیش آئے۔ تحقیق کے مطابق تیزاب گردی کے واقعات سن 2009 میں 43، سن 2010 میں 55 اور سن 2011 میں سب سے زیادہ یعنی 115 واقعات ہوئے۔ ایک تنظیم ایسڈ سروائیور فاؤنڈیشن کے مطابق 2014 میں لگ بھگ 150 جبکہ 2015 میں 69 رپورٹ کیے گئے، جن میں اکثریت خواتین کی تھی۔ پاکستان میں ہر سال تیزاب سے جلائے جانے کے تقریباً 150 سے 400 واقعات ہوتے ہیں۔ پچھلے سال 2016 میں چین میں مقدمات درج ہوئے جن کا ابھی تک فیصلہ نہیں ہوا۔ تحقیق کے مطابق خواتین کے ساتھ غیر انسانی سلوک کے محض ایک تہائی واقعات رجسٹر ہوتے ہیں، جس کے ساتھ اکثر مجرم کو سزا نہیں ملتی۔ شکار زدہ خواتین کو معاشرے میں مختلف چیلنجز کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ طویل المیاد سرجیکل علاج کے علاوہ نفسیاتی طور پر بھی ڈپریشن کا شکار ہو جاتی ہے۔ ان کی زندگی پر اس کے دورس اثرات مرتب ہوتے ہیں، خاص طور پر نفسیاتی، سماجی اور اقتصادی۔ ان خواتین کو زندگی کی طرف دوبارہ لوٹنے کے لیے ماہر نفسیات کی ضرورت ہوتی ہے۔ طبی اور نفسیاتی اثرات کے علاوہ سماجی مضمرات بھی شامل ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر اگر کوئی اس طرح کے حملوں کا شکار ہو جائے تو اکثر وہ معاشرے میں آزادانہ طور پر زندگی نہیں گزارتے، ان کی زندگی اپنے گھر تک محدود ہو جاتی ہے۔ ماہر نفسیات ڈاکٹر ہرزبرگی نے تیزاب کے واقعات کے بعد ایسی خواتین کے نفسیاتی عوامل کے بارے میں وائس آف امریکہ سے بات کرتے ہوئے کہا،
اسے ہم سائیکیٹری کی زبان میں کہتے ہیں کہ اس کا دو قسم کے ڈیمیجز ہوتے ہیں، ایک اس کا ایک فزیکل ڈیمیج ہے اور دوسرا اس کا مینٹل ڈیمیج ہے۔ مینٹل ڈیمیج میں یہ ہے کہ اسے ہم کہتے ہیں پوسٹ ٹرامیٹک سٹریس ڈس آرڈر، یعنی کہ موسٹلی جو پیشنٹس ہوتی ہیں وہ اس ٹرامے کی جو کچھ ہوا ہوتا ہے وہ ان کو بار 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 ذہن میں دماغ میں آتا ہے، یہ اتنی جلدی ٹھیک ہوتا نہیں ہے جو پوسٹ ٹرامیٹک سٹریس ڈس آرڈر ہے۔
سینٹر آف اسلام اینڈ پبلک پالیسی کے ایگزیکٹو ڈائریکٹر زاہد بخاری کا کہنا تھا کہ اسلام میں جلانے کی ممانعت ہے۔
اسلام میں کسی حتیٰ کے جو ڈیڈ باڈی کا بھی مسئلہ کرنا، جو ہے ڈیڈ باڈی کو بھی بگاڑنا، اس کی بھی بڑی شدت سے ممانعت ہے۔ لیکن میرا خیال ہے جو ساتھ ساتھ جو ضروری ہے جو ہمارے ملک میں، وہ ایک تو بات یہ ہے کہ جو قانون بنا ہے اس پہ قانون پہ عمل درآمد بھی ایک انصاف کے مطابق ہو، اور دوسری بات یہ ہے کہ خود سوسائٹی میں ایک بہت بڑی ایجوکیشن کی بھی ضرورت ہے کہ اس طرح کا جو ظلم کرنا ہے یہ معاشرے کے بھی خلاف ہے، اسلامی اقدار کے بھی خلاف ہے، اور قوانین کے بھی خلاف ہے، اور انسانی حقوق کے بھی خلاف ہے۔ قانون پہ بھی عمل درآمد ہو لیکن اس میں زیادہ انصاف کا دامن جو ہے وہ نہ چھوڑنے پائے، اور پھر اس کے مطابق اس پہ پوری طرح عمل درآمد بھی ہو تاکہ ایک نمونہ بنایا جا سکے ان عبرت کا، تاکہ اور لوگوں کو اس طرح کی کرنے کی کوئی ضرورت بھی نہ ہو۔
ایسے واقعات کی روک تھام کے لیے پاکستان کے پارلیمان نے 2011 میں ایک قانون منظور کرتے ہوئے تیزاب اور جلانے کے مرتکب افراد کے لیے 14 سال قید کے ساتھ جرمانے کی سزا بھی مقرر کی تھی۔ تاہم اب اس قانون کو مزید مؤثر بنانے کے لیے پاکستان کی قومی اسمبلی کی ایک ذیلی کمیٹی نے ایک مسودہ قانون کی منظوری دی ہے، جس میں اب تیزاب پھینکنے کے حملوں اور جلائے جانے کے واقعات میں ملوث افراد کے لیے عمر قید کی سزا تجویز کی گئی ہے، اور اس قانون کے مؤثر نفاذ کے لیے ایک نگران بورڈ تشکیل دینے کی تجویز بھی دی گئی ہے۔ بل میں سفارش کی گئی ہے کہ تیزاب اور آگ سے جلنے والوں کو طبی امداد فراہم کرنا اور ان کی بحالی کی ذمہ داری حکومت کی ہوگی۔ پاکستان کے انسانی حقوق کمیشن کی چیئرپرسن زہرا یوسف نے وائس آف امریکہ سے گفتگو کرتے ہوئے کہا،
اچھا دیکھیے 2011 میں ترمیم آئی تھی اور اس کے تحت جو تیزاب پھینکنے کا اس کو خاص طور پہ ایک جرم قرار دیا گیا، مگر جیسے کہ پاکستان میں ہم نے دیکھا ہے کہ بہت سارے اچھے قانون آتے ہیں مگر ان کے انفورسمنٹ بڑی کمزور رہتی ہے، تو اس قانون کے ساتھ بھی کچھ اسی طرح کی ہے صورتحال کہ حکومت نے قانون تو پاس کر دیا مگر اس کے ساتھ بہت سارے اور اقدامات تھے وہ انہوں نے نہیں لیا۔
ان کا مزید کہنا تھا کہ اس ترمیم کے تحت سزا کی سطح بڑھائی گئی مگر ایک اہم پہلو جسے قانون کا حصہ نہیں بنایا گیا وہ تیزاب کی فروخت سے متعلق قانون ہے۔ دوسری طرف سپریم کورٹ کے وکیل محمود اشرف کا کہنا تھا کہ حکومت کا کام قانون بنانا اور کسی بھی جرم کے لیے سزا مقرر کرنا ہے،
لیکن آگے جو پروسیجر ہے کہ اس میں اس کو کس طرح پولیس اس کی انویسٹیگیشن کرے گی، یہ بدقسمتی سے پاکستان میں انویسٹیگیشن کا جو محکمہ ہے یہ انتہائی نان سائنٹیفک بنیادوں پر کام کرتا ہے۔
گلرخ، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
اور اب پیش ہے امریکی حکومت کی پالیسیوں کا ترجمان اداریہ۔
امریکہ نے 7 فروری کو کابل میں افغان سپریم کورٹ پر خودکش حملے کی شدید الفاظ میں مذمت کی ہے۔ اس حملے میں کم از کم 21 افغانی افراد ہلاک ہوئے ہیں جن میں وہ خواتین بھی شامل تھیں جو عدالت میں اپنے فرائض منصبی ادا کر رہی تھیں۔ اسی حملے میں تقریباً 40 افراد زخمی بھی ہوئے۔ داعش نے اس حملے کی ذمہ داری قبول کرتے ہوئے کہا کہ وہ افغانستان کی عدلیہ پر آئندہ بھی اسی طرح کے حملے کرے گی۔ وائٹ ہاؤس کے ترجمان شان اسپائسر نے اس بمباری کے اقدام کو ایک بزدلانہ حملہ قرار دیا ہے۔ انہوں نے اس حملے کی شدید الفاظ میں مذمت کی اور افغان سیکورٹی فورسز کی فوری جوابی کارروائی کو سراہا۔ کابل میں امریکی سفارت خانے کے ناظم الامور ہیوگو لارنز نے ایک بیان میں کہا کہ یہ حملہ افغانستان کی جمہوریت اور قانون کی حکمرانی کی بنیاد کے خلاف تھا۔ یہ حملہ ان دہشت گردوں کی جانب سے کیا گیا جن کی نظر میں انسانی زندگی کی کوئی توقیر اور عزت نہیں ہے اور یہ لوگ انصاف کے جمہوری نظام سے شدید نفرت کرتے ہیں۔ اسی طرح 8 فروری کو ریڈ کراس کی بین الاقوامی کمیٹی کے 6 ارکان کو گولی مار کر ہلاک کر دیا گیا۔ یہ کارکن جوز جان زوبے کے ان لوگوں کو امداد پہنچا رہے تھے جو برفانی طوفان اور تودے گرنے سے متاثر ہوئے تھے۔ اس امدادی قافلے میں شامل 2 ارکان کے بارے میں کوئی علم نہیں ہے کہ ان کا کیا حشر ہوا۔ بین الاقوامی ریڈ کراس کمیٹی کے صدر پیٹر میرار کہتے ہیں کہ یہ اسٹاف ممبر اپنے فرائض انجام دے رہے تھے اور ہمدردی کے جذبے کے تحت مقامی آبادی کی مدد کر رہے تھے۔ فوری طور پر کسی گروپ نے اس حملے کی ذمہ داری قبول نہیں کی ہے۔ صوبائی حکام کو شبہ ہے کہ داعش سے تعلق رکھنے والے دہشت گردوں نے یہ کارروائی کی ہے کیونکہ وہ اسی علاقے میں سرگرم عمل ہیں۔ افغانستان میں اقوام متحدہ کی امدادی مشن کی ایک حالیہ رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ پچھلے سال 11,400 ہلاکتیں ہوئی ہیں۔ افغانستان میں خونریز جھڑپوں کے نتیجے میں 7,920 افراد زخمی اور 3,448 افراد ہلاک ہوئے۔ ان میں سے اکثریت حکومت مخالف انتہا پسندوں بالخصوص طالبان کے حملوں کا شکار ہوئی۔ رپورٹ میں نشاندہی کی گئی ہے کہ داعش سے منسلک دہشت گردوں کے ہاتھوں شہریوں کی ہلاکتوں میں بہت زیادہ اضافہ دیکھنے میں آیا ہے۔ سن 2015 میں 82 افراد ہلاک ہوئے جبکہ پچھلے سال یہ تعداد بڑھ کر 899 ہو گئی۔ امریکی ناظم الامور لارنس کا کہنا ہے کہ افغانستان امن اور سلامتی کا مستحق ہے۔ میری حکومت اور امریکی عوام افغانستان کے عوام اور اس کے منتخب نمائندوں کے ساتھ دہشت گردی کے خلاف جنگ میں ان کے ساتھ ہیں۔ ہم پرامن خوشحال افغانستان کی حمایت کرتے رہیں گے جہاں مستقبل میں قانون کی حکمرانی قائم ہو۔ عوام کے خلاف بہیمانہ حملوں کو ختم کرنے کے لیے ہم افغانستان کی قومی حکومت اور افغانستان کے عوام کے شانہ بشانہ کھڑے رہنے کے لیے پرعزم ہیں۔
ابھی آپ نے اداریہ سنا جس میں حکومت امریکہ کے خیالات کی ترجمانی کی گئی۔ اگر آپ کوئی تبصرہ کرنا چاہتے ہیں تو اس پتے پر خط لکھیے، ایڈیٹوریلز وائس آف امریکہ، واشنگٹن ڈی سی، 20237 USA. آپ وائس آف امریکہ کے ایڈیٹوریل ہوم پیج پر بھی اپنی رائے کا اظہار کر سکتے ہیں اور ہمارے تمام تازہ ادارے پڑھ سکتے ہیں. پتہ ہے www.voanews.com/editorial.
سامعین, اس کے ساتھ ہی ہمارا یہ نیوز شو اب ختم ہوتا ہے. ہماری نشریات ابھی جاری ہیں, آپ سنتے رہیے. اپنی ایڈیٹر یاسمین جمیل, پروڈیوسر انجم ہیرلڈ گل, انجینئر مارٹن کرسیس اور اپنی میزبان مدثرہ منظر کو اب اجازت دیجیے. خدا حافظ اور شب بخیر.